أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
یہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے. ذلک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. ذلک یہ اسماء اشارہ ہے. یہ بات یعنی اس سے پہلے گزشتہ آیات میں حج اور حرم اور دوسرے اہم جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور جو مسائل اس وقت ان آیات میں بیان ہو رہے ہیں یہ سب کے سب. وَمَنْ يُعَظِّمْ اور ساتھ ہی اس چیز کو بھی جان لو کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو شخص تعظیم کرے دل سے ان کی تعظیم اور عمل سے ان پر عمل درآمد. اور احکامات پھر دو قسم کے ہیں اوامر اور نواہی. اوامر یعنی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا اور نواہی وہ کہ جن سے منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اوامر ہوں یا نواہی ہوں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے دل سے انہیں قبول کرتا ہے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے فہو خیر اللہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. عند ربہ اس کے رب کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کے لیے یہ چیز خیر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے. احلت یہ مجھول کا صیغہ ہے. لکم تم لوگوں کے لیے انعام مویشی الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے. فاجتنبوا الرجس بس دور رہو الرجس گندگی سے من الاوثان بتوں کی. واجتنبوا اور دور رہو بچتے رہو قول الزور جھوٹ سے یا جھوٹی بات سے. تو اس آیت میں سب سے پہلا لفظ ذالکہ ہے. یہ اسماء اشارہ میں سے اس میں اشارہ ہے. حرمات حرمہ کی جمع ہے اور حرمت والی اشیاء جیسا کہ ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور وہ جگہیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے جیسے حرمین ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ، جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. رجس گندگی اور ناپاکی، اوثان یہ وطن کی جمع ہے، بت کو کہتے ہیں. زور جھوٹی بات اور من گھڑت بات کو کہتے ہیں. تو اس آیت میں پہلی چیز تو اسماء اشارہ کے ذریعے بیان کی گئی، یہ کہہ کر کہ جو کچھ تم نے پڑھا اور جو کچھ تم پڑھ رہے ہو یہ تمام چیزیں غور کے قابل ہیں، ان پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ حرمات اللہ کی تعظیم کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. ہر مسجد کا احترام، حرمین شریفین کا احترام، اور ہر دینی کام کا احترام، ہر امر پر عمل درآمد، ہر نہیں سے دور رہنا، یعنی وہ کام جس سے منع کیا گیا، قرآن پاک کا احترام اور ہر سنت کا احترام، یہ سب کے سب حرمات اللہ یا حرمات دینیہ میں شامل ہیں. احلت لکم الانعام میں یہ کہا گیا کہ جو جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم پر حرام قرار دے دی گئیں اور کچھ وہ ہیں جو تمہارے لیے حلال کی گئیں. اس کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ملتی ہے. مثلا سورہ الانعام میں 19 آیات میں، آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 154 تک، ان 19 آیات میں تفصیل سے اللہ تعالی نے حلال اور حرام اشیاء کو بیان کیا ہے. وہ حرام اشیاء جن کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ حرام اشیاء جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ حرام اشیاء جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ مائدہ جب شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. یہاں پر کیا آیت ہمیں ملتی ہے؟ الا ما یتلا علیکم. اور یہی چیز سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں ہے. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ تفصیل وہاں پر بھی آپ کو ملے گی. الا ما یتلا علیکم. چوتھی اور پانچویں دو باتیں اس آیت میں ہمیں رجس، اوثان اور قول زور کے بارے میں ملتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رجس کی تعریف کیا ہے. رجس یا صفت ہے اور یا یہ مصدر ہے، اور اس کے ایک سے زائد معانی ہیں. اس کا ایک معنی ہے گندگی، اور اس کا معنی ہے غلاظت، ناپاکی اور پلیدی. برے عمل کو بھی رجس کہتے ہیں، شیطانی وسوسے کو بھی رجس کہا گیا ہے، خفیف حرکت لغت میں اس پر بھی رجس کا اطلاق ہوتا ہے، اور رجس شک اور شبے کو بھی کہا جاتا ہے. اہل لغت نے کہا کہ اونٹ کی بھاری آواز کے لیے بھی یہ لفظ رجس استعمال ہوتا ہے. تو حرام کام اور برے کام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے عذاب کے لیے بھی یہ لفظ قرآن پاک میں اس معنی کے لیے استعمال ہوا. کفر، شک اور شبے کے لیے بھی رجس کا استعمال عام ہے. مشہور لغوی راغب اصفہانی نے لکھا کہ الرجس الشیء القذر، رجس کہتے ہیں پلید ناپاک چیز کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ناپاک اور پلید اور گندی اور غلیظ چیز کی چار قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ من حیث الطبع ان کو انسان کی طبیعت پسند نہیں کرتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی گندگی انسان کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ہاں یہ چیز نجس ہے، پلید ہے، رجس ہے، پاک حلال صاف ستھری نہیں ہے. اور تیسری رجس کی تعریف میں وہ چیزیں ہیں کہ کسی چیز کو شرعی حکم کی بنا پہ غلیظ یا نجس یا ناپاک قرار دینا. اور چوتھی چیز وہ ہے کہ جن کے اندر یہ تمام صفات جمع ہو، یعنی عقلی اعتبار سے بھی وہ گند ہو اور طبیعت بھی انسان کی اس سے کراہت محسوس کرے اور شریعت نے بھی اس کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہو. یہاں پر جو رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عقیدے کی حرمت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ بت یا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ برابر بنا کر اس کو پکارا جائے، اس سے نفع نقصان کی امید رکھی جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو کہا کہ یہ چیز الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ بتوں کی عبادت اور ان کو پکارنا یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے گناہ کہنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو رجس کہا ہے. یعنی عقل بھی، کسی بھی عقل مند شخص کی عقل اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حقیقی خالق و مالک کو چھوڑ کے مردوں اور زندوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گی مشکل کشا ہے، اور یہ حاجت روا ہے، اور یہ غوث اعظم ہے، اور یہ داتا ہے، اور یہ دستگیر ہے، اور یہ مرادیں اور پکاریں سننے والا ہے، اور یہ عزت و ذلت کا مالک ہے، اور یہ نفع نقصان کا مالک ہے. اسی طریقے سے کسی بھی عقل مند شخص کی طبیعت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کی دعائی وہ سنے اور کسی اور کے نام کی کبریائی کو بلند کیا جائے. اور اسی طریقے سے شریعت نے بھی اس بات کو بیان کیا آدم سے لے کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلاۃ والسلام جمیعاً، ہر ایک نبی کی یہی تو دعوت تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور یہ تینوں صفات اس میں جمع ہو گئیں کہ اللہ کے سوا ہر وہ چیز، ہر وہ شے جس کو پکارا جائے گا. تو کہا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی گھٹیا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے. یہ لفظ رجس قرآن پاک میں ایک تو یہ آج کی آیت نمبر 30 سورہ الحج یہاں پہ، اور اس کے علاوہ 9 مقامات پہ قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا اور غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے اور نظر و نیاز اور یہ سٹہ بازی اور یہ دوسری چیزیں، یہ تمام کے تمام یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا غلیظ اور خبیث اور گندا عمل ہے. فاجتنبو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، دور رکھو. تو یہاں پر لفظ رجس حرام اور گندے کام کے مفہوم کے لیے استعمال ہوا. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 126 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالی جس کسی شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور اسے غلاظت سے اور گندی زندگی سے بچانا چاہتے ہیں اسے اسلام کی ہدایت دے دیتے ہیں. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ کے ہاں سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے لیے گندی زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کا سینہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھتا جاتا ہے. انسان کسی بلند مقام پہ چڑھے تو کیسے سانس پھول جاتی ہے اور سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو کہا اس طریقے پہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے کہ اسلام کی، دین کی کوئی بھی بات اس کے دل کو اچھی نہیں لگتی. اللہ کی بات کرو، سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، امر بالمعروف نیکیوں کی بات کرو، اچھی بات کرو، اس کے دل کو نہیں لگتی. اور جو ہی گندی اور غلیظ اور شیطانی باتیں شروع کر دیں فوراً تو یہ شخص فوراً خوش ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے. تو جس شخص کو اللہ ایسی سزا دیتا ہے کیا ہے؟ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ على الذين لا يؤمنون، یہاں رجس سے مراد اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب اور ہدایت سے محرومی، یہ ہے رجس یہاں پر. اور تیسرے مقام پر آیت نمبر 146 سورہ انعام کہا کہ دیکھو چار چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی ہیں، فسق و فجور والی بھی ہیں، اور گندی ہیں، پلیت ہیں، نجس ہیں، رجس ہیں. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. چار چیزیں فسق و فجور والی، حرام اور گندی، غلیظ، پلیت، نجس، رجس، میتہ مردار، ہر وہ چیز جو وہ جانور جو مردار ہو، اللہ کا نام اس پہ لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور بہتا ہوا خون، اور تیسرے نمبر پہ خنزیر، اور چوتھے نمبر پہ ما اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے، کھانے پینے کی ہر وہ چیز جس پہ نام لکھ دیا جائے، رکھ دیا جائے، مشہور کر دیا جائے کہ یہ بکرا غوث کا ہے، یہ سبیل حسین کی ہے، محرم کی سبیل، یہ شربت فلاں بزرگ کا ہے، یہ دودھ اس کی قبر کو اس سے غسل دیا گیا ہے، اور تو کھانے پینے کی ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے. آیت نمبر 146 سورہ انعام میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ چیز نجس ہے، رجس ہے، گند ہے، غلاظت ہے، ناپاک ہے اور حرام ہے. چار چیزیں ہیں، میتا دمن مسفوحن لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر اللہ. اور اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کو بھی رجس کہا گیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 71 میں ہے، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اور اسی طریقے پہ اللہ کی رحمت سے دوری اور گند، منافقوں کو اللہ نے اس نام سے یاد کیا ہے، کہا کہ دیکھو، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس. اے نبی اور اے مسلمانوں، جب تم جہاد سے واپس آؤ گے تو یہ منافق تمہارے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے تم سے کہیں گے کہ ہم تو بہت ہی مجبور تھے، معذور تھے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں ہمیں، آئندہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ نے فرمایا فاعرضوا عنہم، چھوڑو، دفع کرو ان کو، انہم رجس، یہ تو پلیت لوگ ہیں. منافق کے لیے لفظ استعمال ہوا یہاں پہ رجس، ومأواہم جہنم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 95. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں ہے، ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کی بات نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے. یہاں پہ رجس کے معنی لعنت اور ہدایت سے محرومی ہے. اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں منافقوں کے لیے لفظ رجس دو بار استعمال ہوا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہ جب کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی حکم سنتے ہیں، تو مسلمان کی تعریف پہلا بیان کر دی کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ایمان والے جب قرآن کی آیات سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، تو ان کی جو دل کی گندگی ہے اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. جہاں مجرم کا ذکر آیا، فاسق کا ذکر آیا، کافر کا ذکر آیا، مشرک کا ذکر آیا، اور منافق کا ذکر آیا، اہل جہنم کا ذکر آیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سنا رہی ہے. کیونکہ تو خود اللہ نے فرمایا کہ فزادتھم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون. اور سب سے آخر میں یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس میں لفظ رجس آیا ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. پہلے ہم ان چند احادیث کو پڑھتے ہیں جس میں لفظ رجس آیا ہے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجس ارسل علی طائفة من بنی اسرائیل. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں، گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو صحیح بخاری میں لفظ ہے الطاعون رجس، طاعون کی بیماری یہ رجس ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے. اور صحیح مسلم میں ہے رجس ذات کے ساتھ اللہ کا عذاب ہے. اور اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ان رجلا سأل سعد بن ابی وقاص عن الطاعون, ایک شخص نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ طاعون کی جو بیماری وبا عام ہو جاتی ہے, آبادیوں کی آبادیاں اس سے مر جاتی ہیں, کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا عذاب او رجس, یہ عذاب ہے او رجس, یا تو یہاں پہ رجس یا رجس بمعنی عذاب کی آیا ہے کہ طاعون اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے. اور اسی طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ جنگلی گدھے کے گوشت کے بارے میں اعلان کروایا کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس. جنگلی گدھا یہ پہلے حلال تھا, تو ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کروایا کہ لوگوں سن لو, اللہ اور اس کا رسول تمہیں جنگلی گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع کرتا ہے, اس لیے کہ یہ پلید ہے, نجس ہے, ناپاک ہے. اور عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة احجار فأتيته بحجرين وروتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے تین پتھر لا دینا, مٹی کے ٹھیکرے جن سے وضو استنجا خشک کیا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ مجھے دو پتھر ملے اور ایک مجھے گوبر خشک ملا, تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا, تو آپ نے وہ پتھر ٹھیکرے جس کو ہم کہتے ہیں مٹی کے پکے, پکی مٹی کے, وہ لے لیے. وہ القر رو تھا اور جو گوبر تھا اس کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ رجس سن, یہ رجس ہے ناپاک. اب جو اہم مسئلہ ہے وہ توجہ کے قابل ہے کہ لفظ رجس سورہ احزاب میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 33 میں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس بات کا ارادہ یعنی فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی جو ناپاکی ہے, شک و شبہ ہے, کمزوری ہے, اس کو دور کر دے. ہم نے بتایا کہ رجس کا ایک معنی شک و شبہ بھی ہے, اس کا معنی کفر بھی ہے. تو نبی کی بیویاں اور نبی کے گھر والے نہ تو معاذ اللہ پلید اور ناپاک ہیں اور نہ ہی وہ کافر ہیں, لیکن جو بعض اوقات انسانی کمزوری کی بنا پہ کسی بات میں شک اور شبہ پڑ جاتا ہے, اس کی بنا پہ یا کسی بھی قسم کی ظاہری اور باطنی کمزوری جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے, اس کی بنا پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کا ارادہ یعنی فیصلہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں پاک صاف رکھے, تمہیں پاک صاف کر دی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے. یہ ہے آیت نمبر 33 سورہ احزاب. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر کئی جھوٹی احادیث کھڑ لی گئیں جن میں یہ کمال کیا ہے لوگوں نے, ظلم کیا ہے کہ جو حقیقی گھر والے تھے نبی کے ان کو نکال باہر کیا, اور جن پہ اہل بیت کا اطلاق نہیں ہوتا ان کو اس میں شامل کر لیا. یہ سب سے پہلے اس بات کو ہم جان لیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ کہ ہماری اسلامی تاریخ کا 80% حصہ یا تو شیعہ رافضیوں نے لکھا ہے, اور یا اس کے اندر جو مداخلت کی گئی ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہماری امت کے محقق علماء پر یہ فرض ہے اور یہ قرض ہے, ان پر یہ فرض ہے اور اسی طرح ان پہ قرض ہے کہ وہ صحیح مستند اسلامی تاریخ اثر نو لکھیں, جس تاریخ کے اندر ایسی بکواس موجود نہ ہو جس سے نبی کی بیوی تک محفوظ نہیں ہے, خود نبی کی ذات اس کی زد میں آتی ہے, صحابہ اس کی زد میں آتے ہیں, قرآن پہ اس کی زد پڑتی ہے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح کتاب مانا گیا, لیکن افسوس کہ یہ دو کتابیں بھی شیعہ کی مداخلت سے محفوظ نہیں ہیں. امام بخاری اور امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو شیعہ تھے اور جنہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا, اس لیے کہ ان کے مذہب کا اہم رکن ہے تقیہ کرنا, اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا, ظاہر نہ کرنا. اور اس کی مثالیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو جس جھوٹی حدیث کے بارے میں آج ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں, اس جھوٹی حدیث کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں دو جگہ نقل کیا, اس کے باوجود کہ دونوں حدیثوں کی روایت میں شیعہ اور جھوٹے لوگ موجود ہیں, پھر بھی امام الترمذی نے انہیں نقل کیا. شاید اللہ تعالیٰ نے امام رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اتنے زیادہ نہیں رکھی, ان کو یہ فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی اس کتاب کی تحقیق کرتے. صحیح مسلم میں امام مسلم اسی من گھڑت حدیث کو لے آئے ہیں, اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس مشہور حدیث کا نام ہے حدیث کسا, چادر والی حدیث. اور اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, تو رسول نے چادر میں علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو اپنے سینے کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹا لیا اور چادر میں چھپا لیا اور اپنے اوپر چادر ڈال لی اور کہا کہ اے اللہ, یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہ کہہ کر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کو کہتے ہیں حدیث کسا, چادر والی حدیث, اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 30 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, اپنے آپ کو دور رکھو, بچا کے رکھو بتوں کی نجاست سے, یعنی بت ناپاک ہیں, جہاں یہ بت رکھے جاتے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہیں. رجس کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک کی ان 10 آیات کو بھی پڑھا تھا کہ 10 مقامات پر یہ لفظ رجس استعمال ہوا ہے, اور رجس کے بعد جو دوسرا اہم مسئلہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے قول زور. زور یہ اس کا جو اصل معنی ہے لغت کے اعتبار سے کوئی چیز اپنی اصلی سمت سے دوسری سمت میں مڑ جائے یا اس طرف مائل ہو جائے. اہل زبان یہ کہتے ہیں بئر زورا, وہ کنواں جو زمین کے اندر, یعنی ایسا معاملہ ہو اس کا کہ کنواں زمین کی پستی میں بہت زیادہ دور تک یوں چلا جائے کہ پانی لینے میں دقت اور دشواری پیش آئے, اپنی اصلی سمت چھوڑ دے, دائیں بائیں بیٹھ جائے یا زمین اس کی پست ہو جائے. تو زور کہتے ہیں المیل عن الحق, حق اور سچ سے دوسری طرف مائل ہو جانا, یعنی بجائے سچ اور حق کے جھوٹ کی طرف مائل ہو جانا, اس کو زور کہتے ہیں. تو زور سے مراد ایک تو شہادت الزور کا لفظ آتا ہے احادیث میں, جھوٹی گواہی, اور ایک ہے قول الزور, جھوٹی بات. قرآن پاک میں ایک تو یہاں سورہ الحج میں آیت نمبر 30 میں یہ بات موجود ہے کہ فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, کسی بھی قسم کے جھوٹ سے, وہ عام جھوٹ ہو یا جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹی قسم ہو, اس سے اپنے آپ کو دور رکھو, بچا کے رکھو. اور سورہ فرقان میں بھی یہ بات موجود ہے, رحمان کے بندوں کی 13 نشانیوں کو اللہ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کیا, آیت نمبر 72 میں ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. رحمان کے بندے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو. یہاں پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں جو لفظ زور آیا ہے اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں, فرمایا کہ یہاں پر زور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے, اور وہ جگہ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو, کسی بھی قسم کے گناہ کے مراکز, وہ جگہ جہاں گناہ ہوتا ہے, گانے بجانے کی محفل, یہ جو میلے ٹھیلے وغیرہ لگتے ہیں, یہ مقام زور ہے. میلے اور یہ عرس اور یہ قوالیاں اور سینما ہال اور ہر وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہو کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اسٹیڈیم. اگرچہ ہمیں دقیانوسی کہا جائے گا کہ ہم کھیل کے خلاف ہیں, ہم نے بارہا اس سے پہلے یہ کہا ہے, اور سورہ انبیاء کی پہلی آیت اور دوسری آیت کی تفسیر میں ہم نے بتا دیا کہ کھیل کود کی شرعی حیثیت کیا ہے. بہرحال ہر وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے یا کسی گناہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں اس کو کہتے ہیں مقام زور، گناہ کی جگہ. اور اسی طریقے پہ سورہ فرقان ہی کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں نے یہ بھی کہا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ان لوگوں نے یہ کہا کفار نے، یہ جو قرآن ہے یہ رسول نے خود بنایا اور اس کی قوم نے، اس کے ساتھیوں نے اس کی مدد کی. اللہ نے فرمایا فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ جھوٹی بات ہے، ظلم والی بات ہے. اور سورہ مجادلہ میں زہار کے مسئلے کو جب بیان کیا تو وہاں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. تو یہ چار مقامات پر قرآن میں لفظ زور آیا ہے، اور اس سے مراد جیسا کہ ہم نے جانا اور سمجھا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا. اور اس کے بارے میں ہم وہ احادیث پڑھ چکے ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا مال دبا لینا جھوٹی قسم کھا کے یا جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹ بول کے، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم کھانا شدید سنگین جرم ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اس بات کو یاد رکھیے، یہ حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مسائل ہیں اور یہ جو اہم باتیں ہیں تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے تا قیامت، لیکن خاص طور پہ یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اور آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ آیات وہ ہیں، ہم نے گزشتہ دروس میں بتایا کہ یہ تمام آیات، ان کا تعلق حج کے مسائل سے، مکہ مکرمہ سے، منا اور عرفات سے، ان مقدس مقامات سے، اور یہاں پر آنے والوں سے، حج کے لیے آنے والے اور عمرے کے لیے آنے والے، خاص طور پہ ان سے خطاب ہے، حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے لوگ، اور وہ لوگ کہ جو یہاں برس ہا برس سے مقیم ہیں. تو وہ کان کھول کے یہ باتیں سنیں اور عقل کی آنکھوں سے ان آیات کو دیکھیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور اسی طریقے پہ اگلی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کیوں ان اہم مسائل کو یہاں حج کے مسائل کے ضمن میں اللہ نے بیان کیا. تو قول زور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، اور لفظی معنی، لغوی معنی ہم نے یہ سمجھا کہ اصل سند سے کوئی چیز دوسری غلط جگہ چلا جائے. اور اسی طریقے پہ دھوکہ دہی اور فریب اور بناوٹ، تصنع، اس کو بھی زور کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز بنا لینا، ڈیکوریشن پیس جو ہوتے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی چیز ایسی بنائی جائے، فریب، دھوکہ، ڈرامے، اور یہ ان کا کلچر اور آرٹ، یہ سب زور میں شامل ہے. زور آپ نے غور کیا کتنا وسیع معنی ہے، کتنے بڑے بڑے سنگین جرائم، مجرم